ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا الله هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عزیزان گرامی، خدا آپ تمام افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جو عشرہ سجادیہ کے حوالے سے یہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور جو ہو چکے ہیں. چونکہ یہ عشرہ سجادیہ اراکین حیات ائمہ مساجد کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، علماء کا ایک کی ایک کمیٹی، ایک ہیئت جس کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، ان تمام افراد کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خاص طور پر عالی مرتبہ شیخ حسین رئیسی صاحب کو پروردگار عالم مزید توفیق عنایت فرمائے کہ اس طرح کے وہ پروگرام ہمیشہ کرواتے رہیں. جس آیہ کریمہ کو ہم نے اپنی اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ گواہی دیتا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ رب العزت کے. والملائکہ تو اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُ الْعِلْمِ اور صاحبان ایمان اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں. قائماً بالقسط، وہ پروردگار عالم جو عدل انصاف کے ساتھ ہر فیصلے کو انجام دیتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ پروردگار عالم کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. یہاں پر پروردگار عالم صریحاً اس آیہ کریمہ میں اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ گواہی دینے والا یا خود پروردگار عالم ہے، یا اللہ کے فرشتے ہیں، یا علم رکھنے والے افراد اور ہستیاں ہیں. جب بھی ہم کوئی کام دنیا میں انجام دیتے ہیں تو ان کاموں میں ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ کون گواہی دے رہا ہے اور کس قسم کی گواہی دی جا رہی ہے. پروردگار عالم نے اپنی ذات کے وجود اور توحید پر گواہی کے لیے اہل علم کو چنا ہے کہ اہل علم اللہ کے وجود پر گواہی دے رہے ہیں. یہ اہل علم ہیں کون؟ اہل علم پروردگار عالم کس کو سمجھتا ہے اور اہل علم کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کریں اور خود پروردگار عالم کہے گا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، ایک ذات تھی کہ جسے پروردگار عالم نے علم عطا کیا، اوتُ الْعِلْمَ عطا کیا گیا اسے علم، وہ ذات جانتی تھی کہ جو کچھ پروردگار عالم کی جانب سے اے رسول آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر نبی پر جب قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی الہی نازل ہو رہی ہے اور احکام پروردگار عالم نازل ہو رہے ہیں، تو وہاں پر بھی کوئی گواہ ہے۔ اب میں یہاں پر استفادہ کروں گا سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سے۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اور جبرائیل آ کر کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک، اے نبی، اے رسول، اے محمد، آپ اللہ کے حکم سے پڑھیے، تو وہاں پر جو اس منظر کو، اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، اس ذات کا نام ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات ہے، پروردگار عالم نے انہیں مدینۃ العلم کا دروازہ قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم و علیم بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اگر ہم احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ احادیث جو تواتر کے ساتھ رسول کے نے بیان کی ہیں، ان احادیث کو جس کو شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، تمام عالم اسلام کے اندر وہ تواتر کے ساتھ تسلیم کی جاتی ہیں، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث انا مدینۃ العلم و علیم بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک حدیث نہیں ہے کہ جو آپ کی شان میں اور آپ کی فضیلت میں نازل ہو رہی ہو، بیان ہو رہی ہو، بلکہ متعدد احادیث ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں بیان ہوئیں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس جس کا مولا ہوں اور علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو ایک صحابہ نہیں، دو صحابہ نہیں، بلکہ ہزاروں صحابہ کے درمیان میں، اور ایک روایت جو مشہور روایت ہے جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو صحابہ کی تعداد ہے 124,000 صحابہ کی تعداد ہے، اور اس تعداد کے درمیان میں رسول اس حدیث غدیر کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ساری حدیثوں کو ہم جب جمع کرتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ علی کی فضیلت اور علی کی شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں سب سے بالاتر اور سب سے اعلیٰ تھی، ارفع تھی۔ جب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز بھی امیر المومنین फरमा दें, हमारे लिए क्या है, एक हुक्म वाजिबी है, ठीक है ना, कि अमीर अलमोमिनीन के जो आखिरी वक्त में जब शहादत की मंजिल है, आप फरमा रहे हैं फुस्तु रब्बिल काबा, खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। हाँ, वो कामयाबी क्या है? वो कामयाबी ये है कि जो रसूल अकरम जिस हदफ के लिए, जिस मकसद के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए थे, उस मकसद की तकमील के लिए अमीर अलमोमिनीन ने अपना वादा मुकम्मल कर लिया था। जब ही ये जुमला आपने इरशाद फरमाया फुस्तु रब्बिल काबा, और ये हदीस कब बयान हो रही है? गदीर खुम के मैदान में बयान हो रही है, जहाँ पर फरमाया जा रहा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। या अय्युह रसूल बल्लिग, ए रसूल, जो कुछ भी अल्लाह की जानिब से आप पर नाजिल हुआ है आप उसको लोगों तक पहुँचा दीजिए। व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, और अगर आपने इस पैगाम को लोगों तक नहीं पहुंचाया, गोया आपने रिसालत को अंजाम नहीं दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह लोगों और लोगों के शर से आपकी हिफाजत करने वाला है। और ये हदीस कब बयान की गई? गदीर खुम के मैदान में, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी हज मुकम्मल कर कर मदीने की जानिब वापस आ रहे हैं। अब आखिरी हज अदा किया, और हज का जो फरीज़ा है जो इस्लाम के अंदर तारीख में बयान किया गया है, वो है 9 हिजरी। 9 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज का वजूब नाजिल हुआ कि हज वाजिब है, और 10 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजूब और अम्र वजूबी को मुकम्मल करने के लिए, अंजाम देने के लिए हज का इरादा किया। और जब हज अदा कर दिया, और हज अदा करने के बाद आपने वापसी का सफ़र शुरू किया, गदीर खुम के मैदान में हज़रत जिब्राईल का नुज़ूल होता है, और आपको ये आए कुरानी बयान करते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अब मैं अपने सुनने वालों से एक सवाल पूछूंगा, जनाब ज़रा गौर कीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज जब अंजाम दे चुके, तो आपने वहाँ पर हिज्जतुल विदा भी बयान फरमाया, हिज्जतुल विदा का खुतबा भी बयान फरमाया। जब हिज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आपने हर चीज़ को बयान फरमाया कि आज जो चीज़ रसूल अकरम को हलाल करनी थी वो हलाल कर दी गई, जो चीज़ रसूल अकरम को हराम करनी थी वो हराम कर दी गई। रसूल अकरम ने सूद का हुक्म भी हिज्जतुल विदा के आखिरी खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया था कि आज मैं सूद को हराम करार देता हूँ। जब हिज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा हो चुका है, तो ये कौन सा हुक्म है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जा रहा है कि अभी एक हुक्म बाकी है, आपको इसे भी बयान करना है, एक हुक्म अभी बाकी है। और इस हुक्म नामे में अगर आप गौर करें, तो आए करीमा नहायत ही सख्त अल्फाजों में बयान हो रही है। जो नुज़ूल आया है नहायत ही सख्त अल्फाज हैं, वो इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालता, अगर आपने इस हुकुम को अंजाम नहीं दिया, गोया आपने अपनी रिसालत के फरीज़े को अंजाम नहीं दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 23 साल रिसालत की जिम्मेदारियों को अंजाम देने में बिताया, पूरी ज़िंदगी आपने सर्फ कर दी, पूरी ज़िंदगी आपने इस्लाम की तबलीग में सर्फ की, इस्लाम की तबलीग में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, लेकिन आखिरी में खुदा कह रहा है कि इस हुकुम को आपको बयान करना है। वो कौन सा हुकुम था? वो हुकुम ولایت امیر المومنین کے بیان کرنے کا حکم تھا، اور رسول نے اس حکم کو بیان کیا، تمام صحابہ کو جمع کیا، تمام صحابہ کو جمع کرنے کے ساتھ آپ نے امیر المومنین کے لیے حکم سے بیان نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین کو اپنے کاندھوں پر بلند کرنے کے بعد صحابہ کے سامنے اس حکم کو بیان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس جس کا مولا اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اور جب یہ حکم بیان ہو گیا، یہ آیت بھی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، آج اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئیں اور آج اللہ تمہارے دین سے راضی ہوتا ہے، یہ آیت بھی نازل ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ ولایت امیر المومنین، محبت امیر المومنین، اعلان ولایت امیر المومنین وہ حکم تھا جس سے دین مکمل ہو رہا تھا، جس سے اللہ کی نعمتیں مکمل ہو رہی تھیں، اور جس اعلان سے خدا دین سے راضی ہو رہا تھا۔ اگر دین میں اعلان ولایت امیر المومنین نہیں ہوتا، خدا اس دین سے راضی نہیں تھا، نعمتیں مکمل نہیں تھیں، دین مکمل نہیں تھا۔ اب نعمت کی بات آئی ہے تو نعمت کیا چیز ہے؟ سورہ تکاثر قرآن کریم کے آخری جز اور آخری سپارے کا یہ سورہ ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ خدا کس طریقے سے انسان کے نفسوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، الحاکم التکاثر، کثرت مال، ایک دوسرے پر مباحات نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے کثرت مال نے، اور ایک دوسرے پر مباحات و فخر نے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی اپنی کار کے اوپر فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے مکان پر، عالیشان مکان پر فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے بہترین کپڑوں پر فخر کر رہا ہے، تو یہ جو فخر و مباحات ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے آخر میں قبر کو بھی دیکھ لینا ہے، قبرستان بھی پہنچ جانا ہے۔ میں اپنے سننے والوں کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ بس وادی حسین کو اپنے ذہن میں رکھا کرو، حیدری باغ کو اپنے ذہن میں رکھا کرو۔ تو یہ جو مقامات ہیں، جو قبرستان ہیں، خدا انہیں آیات الہی میں سے شمار کر رہا ہے کہ حتی زرتم المقابر، اگر تم انہیں یاد کرتے رہو گے تو خدا کی یاد تمہارے دل میں ہمیشہ قائم اور آباد رہے گی۔ پھر اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کلا سوف تعلمون، قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکید کر رہا ہے کہ تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم، اور جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، ثم لا ترونها عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پھر آخری آیت جس پر مجھے اپنے سننے والوں کو، آپ تمام حضرات کو لانا تھا، وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اور آخر میں تم سے اللہ نعمت کے بارے میں پوچھے گا، ہر صورت پوچھے گا، تاکید ہے، ثم لا تسألن، ہر صورت تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ عن النعیم، نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نعمت ہے کیا؟ جبھی تو خدا نے کہہ دیا تھا غدیر کے میدان میں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے نعمت کو مکمل کیا، تو کیا اس نعمت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا پروردگار عالم؟ کیا تمہیں اس نعمت کے بارے میں پوچھے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ بلکہ تم سے سوال کیا جائے گا اس نعمت کا کیا خیال رکھا تم نے، کیونکہ یہ عشرہ سجادیہ سے منسوب ہے، تو میں یہاں پر اس نعمت کی چوتھی کڑی امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھے، جو واقعہ کربلا میں موجود تھے، اور اکثر ان کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک تصور ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے واقعے کے بعد نہایت گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی، خاموشی کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی، اگر آپ تاریخ زندگانی امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام ہی کا زمانہ تھا کہ واقعہ حرہ پیش آیا، اور امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں مختار ثقفی کا قیام وقوع پذیر ہوا، اور ابراہیم ابن مالک اشتر بھی اسی زمانے میں شہید ہوئے، صحابہ کو شہید کیا گیا، کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے، اور اسی زمانے میں امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں جو تحریک توابین ہیں وہ بھی پیش آئی، تو امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ امام نے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی، اور امام تمام جو اس زمانے کے جو حالات تھے اس سے غافل تھے یا بے خبر تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جب اسیر بھی ہیں، اس حالت میں بھی آپ کی نگاہ یزیدی اور یزیدی کارندوں کے کرتوتوں پر تھی، اور آپ نے وہاں پر کبھی خاموشی اختیار نہیں کی، اور سامنے آ کر اتمام حجت کیا اور بیان کیا کہ چاہے وہ عبیداللہ ابن زیاد ہو، چاہے وہ یزید امیر شام ہو، یا اس کے لشکر کے دوسرے افراد ہوں، جہاں پر بھی امام کو موقع ملا، امام سجاد نے اپنی زندگی میں اسلام کا دفاع کیا اور حرمت محمد و آل محمد کا دفاع کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کا دفاع کیا آپ نے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں خاموشی نظر نہیں آئی، یہ کہہ دینا کہ آپ خاموش رہے، آپ نے وہ صبر کیا جس صبر کو ہم صبر کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے میں چند تاریخی واقعات کو پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا، ان میں سے ایک واقعہ کہ جب اسیران کربلا کو، بیویوں کو اسیر بنا کر دربار شام میں لایا گیا، تو اس وقت یزید نے بہت سے وفود کو، ملکی و غیر ملکی وفود کو اپنے دربار میں بلایا ہوا تھا، دعوت دے کر بلایا ہوا تھا۔ جب تمام وفود آ چکے تو یزید نے وہاں پر صریحاً الفاظ میں ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد پر، یزید نے صریحاً کہا کہ رسول کی رسالت کی کوئی حقیقت نہیں، اور جب اہل اسرا کربلا کے یہ اسرا دربار میں لائے گئے تو وہاں پر مگوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ کون ہے، یہ اسیر امام سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور گردن میں توغ ہے، مثال میں بھی امام سجاد نے کہا، اے یزید، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں پر چڑھ کر ان درباریوں کو بتاؤں کہ میں ہوں کون، ان کو میں یہ سمجھاؤں کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اور جب امام کو اجازت ملی تو امام نے تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہا، من عرفنی عرفنی، جو کوئی مجھے جانتا وہ تو جانتا ہی ہے، ولم یعرفنی، اور جو کوئی نہیں جانتا اسے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میں ہوں کون۔ اور پھر امام کا ایک طولانی اور تاریخی خطبہ دربار شام میں موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزمہ و صفا، میں مکہ کا فرزند ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میں اس غریب کا فرزند ہوں جسے 3 دن بھوکا و پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، میں اس غریب کا فرزند ہوں جسے ذبح کرتے ہوئے 70 مرتبہ خنجر کو چلایا گیا، 70 مرتبہ خنجر کو چلایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے خطبہ دینا شروع کیا، میں رسول کا فرزند ہوں، میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں، میں حسن کا فرزند ہوں۔ اور امام کا جب خطبہ مکمل ہوا تو اب دربار کا رخ کسی اور طرف تھا، ہر ایک گریہ کر رہا تھا، ہر ایک بکا کر رہا تھا۔ اب یزید نے چاہا کہ امام کے لیے قتل کا حکم جاری کرے، اور جیسے ہی جلاد کی طرف یزید نے دیکھا تو یزید یہ دیکھ کر متعجب ہو جاتا ہے کہ جلاد اپنی تلوار پھینک کر امام کے خطبے کے بعد وہ بھی گریہ کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یزید نے، وہی موقع تھا کہ یزید نے اذان کا حکم دیا، اور اذان دی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یزید یہ بتلا کہ جس کی گواہی سے تو انکار کر رہا تھا اب یہ تیرا مؤذن کس کی گواہی دے رہا ہے؟ یہ بتلا کہ یہ محمد میرے بابا ہیں، میرے نانا ہیں، یا تیرے نانا ہیں؟ اور امام سجاد علیہ السلام، صرف دربار یزید ہی میں آپ نے خطبے کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو نہیں جیتا، بلکہ جب واقعہ ہرہ ہو چکا تھا تو ہرہ کے واقعے کے بعد عبد الملک ابن مروان، جو یزید کے والیوں میں سے ایک والی تھا، اس نے آ کر امام سے کہا کہ جو بھی واقعہ ہرہ ہوا ہے، اور کوفہ کے اندر امیر مختار اور ابراہیم ابن مالک اشتر کا قیام ہے، وہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور امام کو نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہنے لگا، تو امام نے سخت الفاظ میں اسے مخاطب کر کر کہا، لا لؤم علی امر مسلم، کہ کبھی بھی ذلت مسلمان کے اقدام پر طاری نہیں ہوتی، ذلت صرف جہالت اور جاہلیت کے زمانے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہے۔ جب امام نے اس طرح کا جملہ فرمایا تو عبد الملک ابن مروان کے بیٹے نے کہا کہ دیکھیے، یہ امام سجاد کس طریقے سے سخت جملوں سے آپ سے مخاطب ہیں، اپنے بابا کو کہنے لگا، اپنے باپ کو کہنے لگا۔ تو وہاں پر عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ امام سجاد بنی ہاشم کے فرزندوں میں سے ہیں، بنی ہاشم اپنی زبان سے پتھروں کو بھی توڑ دیتے ہیں، بنی ہاشم وہ ہیں کہ جو اپنی زبان سے پتھروں کو بھی توڑ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عزاداران محترم وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب یہ اسرا کا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور کربلا سے روانہ ہو کر کوفہ میں داخل ہونا چاہتا تھا تو کوفہ شہر کے 7 دروازے تھے, تو 7 دروازوں میں سے اس دروازے سے اسرا کے اور تمام بیویوں کو لے جایا گیا جس دروازے میں سب سے زیادہ رش تھا, جس دروازے پر سب سے زیادہ رش تھا اس دروازے سے لے جایا گیا. اور بی بی نے ایک عرض کی, اے شمر مجھے اس دروازے سے مت لے جا, کیونکہ رات کی تاریکی میں بھی جب میرا بابا آتا تھا, جب میرا بابا مجھے کوفہ کے شہر میں داخل کرنے کے لیے یہاں پر اس دروازے پر پہنچتا تھا تو رات کی تاریکی کا انتظار کرتا تھا کہ رات کی تاریکی ہو جائے تاکہ میں اپنی بیٹی زینب کو گھر لے جا سکوں. کوئی شخص زینب کو نہ دیکھ سکے. اور جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ شہر کے اندر داخل ہوا ہے, بیویوں کی رونے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں, کہیں سے واہ حسینہ کی صدا بلند ہو رہی تھی تو کہیں سے واہ علیہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں تو کہیں واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. ایک صحابی رسول زید ابن ارقم ہیں جو کوفہ کے رہنے والے ہیں, صحابی رسول ہیں کوفہ کے رہنے والے ہیں, جب ان کے کانوں میں بیویوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں تو حضرت زید ابن ارقم اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر آتے ہیں. وہ امام سجاد کو جانتے تھے لیکن امام سجاد علیہ السلام کوفے کے مصائب کو برداشت کر کر چند دنوں میں اس قدر آپ کے چہرے پر تبدیلی آ چکی تھی کہ زید ابن ارقم امام سجاد علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے. تو زید ابن ارقم نے آ کر سوال کیا کہ یہ کون بیویاں ہیں کہ جو واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ کی صدائیں بلند کر رہی ہیں؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا, اے زید ابن ارقم کیا تو آل رسول کو نہیں جانتا؟ تو حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ کیوں نہیں میں آل رسول کو جانتا ہوں. تو وہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے آئے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. تو جیسے ہی آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ اس آیت کا تجھ سے کیا تعلق؟ یہ آیت تو پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے آئے مباہلہ کی تلاوت فرمائی تو وہاں پر پھر زید ابن ارقم نے کہا کہ اے شخص اس آیت کا تجھ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے آئے تطہیر کی تلاوت فرمائی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو امام سجاد علیہ السلام کی طرف رخ کر کر حضرت زید ابن ارقم نے سوال کیا, اے شخص اس آیت تطہیر کا تجھ سے کیا تعلق؟ ان خواتین سے کیا تعلق؟ تو وہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے کہا, اے زید ابن ارقم کیا تو حسین کو جانتا ہے؟ تو امام سجاد کے سوال پر حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ میں حسین کو جانتا ہوں, وہ ابھی زندہ ہیں اور فرزند رسول ہیں. تو امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی جانب اشارہ کر کر کہا, اے زید ابن ارقام یہ نوک نیزہ پر امام حسین علیہ السلام ہیں اور ان کا فرزند سید سجاد یہاں پر ہتھکڑیوں میں اپنی پھپھی اما کے سائے میں تمہارے سامنے کھڑا ہے. عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام مؤمنین خاص طور پر حاضرین مجلس کی تمام دلی جائز نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگارہ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مؤمنین کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ جو مؤمنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مؤمنین برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں ترقی و برکت عطا فرما۔ یا اللہ پروردگارہ بار الہ ہمیں ہمیشہ عزاداری امام حسین کو بپا کرنے اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بار الہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا۔ یا اللہ پروردگارہ بار الہ تمام مؤمنین کو ہمیشہ کامیابی، غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حج، عمرہ اور زیارت مقامات مقدسہ، بالخصوص زیارت کربلا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ یا اللہ پروردگارہ بار الہ ہمارے گزشتگان کی مغفرت فرما، انہیں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔